19 बार सन 1422 के मुताबिक 1 फरवरी सन 2000 की पाठा सोलूली माइनर अल्लाह ने शैतान ने वरी إنما أنا المؤمن إذا أقول الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عربی پڑھنے میں چیز کی اور بھی رعایت ہوتی ہے. ہم لوگ عجمی ہیں تو ہمارا لہجہ عجمیوں کا ہو گیا ہے, یعنی اس کو معروف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. مفلحون نہیں مفلحون, مفلحون لحون نہیں. ذلك ذلك ذالکا یہ اجمی رہ جائے, ذالکا پڑھ جائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا عن معروفا إن الله بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لَيَهْدِيَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بالکل نہ کھینچیے والا یمک کے ننا والا بدلانا نیگیٹو بن جائے گا, بہت اسٹرانگ پازیٹو ہے یہ, بہت جلدی پڑھنا ہے. والا یو بدلن بادی خوفیم امن يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ومأواهم النار ولبئس المصير دون سے ولبئس يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإن فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. آیت نمبر 51 پڑھی گئی ہے جہاں سے آج کی تلاوت شروع ہوئی ہے. اس کا اصل اوپر کی کچھ آیتوں سے تعلق ہے. اوپر کی آیت میں آیت نمبر 51 دیکھیے کہ ویقول آمنا باللہ وبرسول باران اور میت اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں ایمان لائے اللہ کے رسول کا اور حکمانا. پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو ان احکام سے پھر جاتے ہیں, یعنی منہ پر کچھ کہہ رہے ہیں پھر اس کا مشورہ دیتے ہیں. بس منافقی کی خصوصی کار کی تھی خوشی یوسف انتجل دکتور اور انا تفهم کلامی خلیل پھر قرآن کہتا ہے کہ اور جب انہیں اللہ و رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تاکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں, انہیں میں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ کون ہے؟ وہ منافقین. اچھا یہاں اس آیت میں بات بتائی جا رہی ہے, مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے, عرض کریں کہ عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا اور یہی لوگ مراد کو. مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے لیے بلائے یا کوئی فیصلہ صادر کرے تو پھر مسلمان کے لیے اب اس میں کچھ چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے, جیسا کہہ دیا فوراً مان لینا ہے. اوپر کیا بات تھی کہ جب اس کو بلایا گیا کچھ فیصلے کیے گئے تو کیا کیا ان لوگوں نے پیٹ پھیر لی, ماننے سے انکار کر دیا. تو وہ منافقین اور یہ مومنین, یہ دو خصوصیتیں. چنانچہ سورہ احزاب شریف میں سلسلے میں یہ بات آپ کو بتائی جا چکی بار بار. سورہ احزاب شریف میں حضرت زینب بنت جحش کے حوالے سے آیت کریمہ اتری, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. حضور نے حضرت زید جو حضور کے متمنا تھے منگولے بیٹے تھے ان کا پیغام دیا تو چونکہ قریش کی بڑی عظیم خاتون تھی انہوں نے انکار کر دیا قبول نہیں کیا. تو یہ آیت کریمہ یہ مومن کی ایک علامت ہے. اس کا ہم اپنے آپ کو تو لیں خود اس کسوٹی پر اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہاں ہے. اپنے من کی نہیں ہے, اللہ نے جو کہہ دیا رسول نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے, وہی کرنا ہے. اگر اس میں اپنے من کی گئی تو معاملات کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں, ہے نا. اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کے حکم ماننے ہی میں کامیابی ہے اور اس کو چھوڑ دینے ہی میں ناکامی ہے. معلوم محسوس ہو رہا ہے کہ عصر حاضر میں جس آزمائش سے مسلمان گزر رہا ہے, ذلت رسوائی کیا کیا نہیں مسلمانوں کا حصہ بن چکا ہے, جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ و رسول کے احکام کی پیروی چھوڑ دی ہے. اور آپ سوچیں خود آ رہی ایک آیت ہے تھوڑی سی آگے چل کر کے آیت, آیت نمبر 55 میں اشارہ کیا گیا ہے. آپ خود سوچیں تاریخ کے ورق ڈالیے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مسلمانوں کی صحابہ کرام کے نکلتی تھیں,
और बड़े बड़े लश्करों को पीठ मार कर वापस चले आते थे। क्या बात है, ईरान फतेह किया, रोम फतेह किया, सुपर ताकत है जमीन अमेरिका, उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, कोई हैसियत नहीं रखता है। ईरान और रोम वो ताकतें दो दुनिया की थी कि जो अपने मुकाबिल में किसी कुछ नहीं सकती। अल्लाह अकबर, मुसलमान गए और उसके बाद उनकी शौकतों को मलिया मिट करके इस्लाम का फरेदा लगा करके चले आए, और उसके बाद वो कौम जो कल तक इस्लाम के खिलाफ सारा जोर सरफ कर रही थी, वही कौम इस्लाम लाती है और कलमा पढ़ करके इस्लाम की खादिम बनती है, इस्लाम की खिदमत करती है। इस्लाम है फिर भी लेकिन एक रात बड़ी सल्तनत के उम्र फारूक और अल्लाह तआला अल्लाह अल्लाह बहुत हर मुसलमान कह रहे हैं। ईरान में गए तो अल्लाह से उसकी उनके बाद यहाँ के लोगों मेरे के ठान कर दिया है, मजा से वहाँ हो रहा है बार बार मैदे की रोटी खाना शुरू किया, सरफ तहजीब आमेर खत लिखा जी दिए तो लोग टूट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मत को रोक लिया, खाने की बात है हराम नहीं है खाना, जायज है मुबाह सब कुछ काफी उसका मुबादा फरमाया है। मैंने मुकदसत करीब के देखा जो फकीर था वो ऊपर था जब तक लगाए हुए थे एक ठीक कंकरी का सो सके चला अब उन लोग इतनी जल गए तो कहते मेरे मोमिन जरा सब्र करें। उसके बाद अपना दामन खोल करके मुझे खिलाया कहा अंदर देखिए क्या करने के लिए, कहा अच्छा ठीक है मैंने समझा शायद तुम लोग बदल चुके हैं। क्या कहा अमीर मोमिन बात दरअसल ये कि ये लोग जिस जिसके बीच में हम रहते हैं हमको मेंटेन करना पड़ता है इस दुनिया पर हमने पैर रखा है, हमारी तबीयत क्या थी, उनकी जिंदगी का मेहबर था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए कहा तो है नहीं हो, और आज इस कदर इस्लामी शक्ल को आदमी अपने ख्याल में दिखाने और अपनी बात के मुताबिक करने के चक्कर में इस्लामी सूरत बदल रहा है, और ये वजह है कि पीटा जा रहा है मारा जा रहा है, कौन आएगा तुम्हारी तैदाद बहुत होगी अगर तुम्हारी सूरत ये होगी जैसे पानी की सतह पर झाग उभरती है और खत्म हो जाती है वो झाग तुम्हारा है, यही दौर है आज ये मोमिनीन की सजा है। मुनाफिकीन का फिर एक चैप्टर आया और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई अपने हद में हद की कोशिश से कि अगर तुम उन्हें रुक दोगे तो जरूर जहाद को निकलेंगे, तुम फरमाओ का समय न खाओ शरा के मुआफिक हुक्म बरदारी चाहिए अल्लाह जानता है तुम करते हो। क्या मतलब मुनाफिकीन का एक तबका था वो चाहता ये था कि हमारा निफाक हमारी हाइपोक्रेसी जो है वो जाहिर न हो रही, वो मुसलमानों के साथ आकर के मुसलमानों की गोलियां बड़े जोर से बोलता था और जोर से, और ये जानते थे कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व ताला पता देता है लेकिन फिर भी इतने बड़े मुनाफिक थे जिसका कोई नहीं, आज कहते हैं या रसूलल्लाह जहाद के हुक्म क्यों दे रहे, आप कहें हम सब अपने जाहिर दे देंगे लड़ने के लिए तैयार हैं हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, रब्बे करीम क्या फरमा रहा है ला तुक्सिमु झूठी कस्बे न खाओ सखाते उन लोग निकाल ये कहां से निकल जाएंगे जंग करेंगे ये बेकार सी बात तुम कर रहे हो, ताअत मारूफा जो मारूफ इताअत का तरीका है तुम्हें वो इख्तियार करना चाहिए, वो तरीका क्या है सहाबा का तरीका है, सहाबा इकराम जिस तरीके से जो जुबान से कहते हैं वही दिल में होता है, दिल में होता है वही जुबान पर होता है, ऐसी इताअत करो तो वास बन जाए, तुम्हारी तो सूरत हाल ये कि तुम जुबान से बड़े लंबे दावे कर रहे हो और दिल बिल्कुल सियाह हो चुका है, दिल रसूल की अजमत उनकी 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 दुश्मनी और उनसे अदावत से थक गया है, ऐसी बेकार बातें ना किया करो ना तो से तुम मान लो जो तुम कर रहे हो अल्लाह जानता है और अल्लाह जानता है अपने रसूल को बताना भी है, रसूल सब जानते हैं आप ग्यारहवें पारे सूरह तौबा की आयत करीमा जान चुके होंगे, सूरह तौबा ग्यारहवें पारे में आयत करीमा है या अदरून अलैकुम इज़ा ज़ाअतुम بوجھ نہ بناؤ, اللہ اور اس کے رسول تم کو دیکھ رہے ہیں, اللہ رسول تم کو اور اس کے رسول تم کو دیکھ رہے ہیں. تم جو کر رہے ہو سمجھتے ہو کہ کوئی بھی جانتا ہے, میں تو عالم الغیب والشہادہ عالم بذات الصدور ہوں ہی, میں اپنے حبیب کو بتا دیا کرتا ہوں, اس لیے تمہاری ہائپوکریسی چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی. یہ بکواس تم کر رہے ہو کہ جہاد کے لیے تم کرو, جہاد کے لیے چلو, جہاد کے لیے جہاد کے چلو, تم نہیں جاؤ. رسول آپ ان سے کہیے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تم ان سے فرماؤ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو, باتیں نہ بناؤ جو تمہیں کہا جا رہا اس کو سے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. تو اگر پھر اگر تم میں منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا ہے, اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے. اے منافقین, اگر تم نے رسول سے کہا کہ رسول کریم حکم دے جہاد کا, اور تم کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تم پیٹ پھیر لو, تمہارا خسارہ اس میں ہوگا, تمہارا نقاب ظاہر ہو جائے گا. اور پھر انما علیہ ما حملہ, رسول کی جو ذمہ داری, رسول تو پورا کر ہی رہے ہیں. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے, لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دے, منزل بتا دے, برائیوں سے آشنائی, برائیوں کی شناخت کروا دے, اچھائیوں سے پہچان کروا کر کے بتا دے کہ دیکھو یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ برا ہے, یہ گندا ہے, یہ اسلام ہے, یہ کفر ہے. پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے بس. اور قیامت کے دن پیغمبروں سے یہی سوال کیا جائے گا. محسوس بھائی ذرا یوسف کے پاس تھوڑا سا بیٹھ جائے. قیامت کے دن پیغمبروں سے یہی کہا جائے گا, یہی پوچھا جائے گا, تم نے جو ذمہ داری تمہارے سونپی گئی تھی پوری کی کہ نہیں کی؟ سب سے بڑی ذمہ داری. تو فإنما علی ما حمل, جو رسول کریم کی ذمہ داری تھی رسول نے پورا کر دیا, وعلیکم ما حملتم, تو یہ منافقو تمہاری ذمہ داری تم بھی پوری کرو. اگر تم کہہ رہے ہاتھ پر چل لینے کے لیے تو اگر تم سے کہا جائے گا نکلو گے؟ نہیں نکلو گے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا. ہر رسول کی ذمہ داری یہ کہ رسول پیغام خدا بندی کو پہنچا دے بس. یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے تم اسے لوگوں تک پہنچا دو. تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی جو شخص ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اپنے عمل میں اللہ و رسول کی اتباع اور ان کی اطاعت کا جوہر نہیں رکھتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اس کا حشر کیا ہے, وہ کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. مسلمان وہی ہے کہ اپنی طبیعت کو اللہ و رسول کی طبیعت پر, یہاں طبیعت مانا رضا نے اختیار کیا ہے, طبیعت مانا رضا ہجرت کے بعد بھی اہل مکہ اور عائشہ کا کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم یہ تھا کہ تم ہتھیار لگا کر کے رہا کرو, ہمیشہ 24 گھنٹے اسلحہ سے لیس, سو جگو تمہارا ہتھیار, تلوار, نیزہ, جو کچھ زمانے کے ہتھیار ہوتے تھے. تو صحابہ کو یہ بات ذرا اس بات ہے کہ اب وہ سونے کا مہیا ہوئے گا, سونے کی طرح مشکل ہوگی اور بہت سارے مسائل. ایک دن ایک کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے,
ہجرت سے قبل تو مکہ مکرمہ کی زندگی ہمارے لیے اجیرت تھی، جینا مشکل ہو گیا. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آ کر کے یہاں بھی سکون نہیں مل رہا ہے. مشرکین مکہ کی الغار مسلسل ہوئی چلی جا رہی ہے. یا رسول اللہ کب تک ہوگا، کب تک اس حالت میں رہیں گے؟ صحابہ کرام کی یہ تڑپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور اس کے بعد آیت نہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. یہاں تک پوری آیت کریمہ ان صحابہ کرام کو اس خواہشات کی تعبیر اتری ہوئی ہے نا. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت کا فرمائے گا، خلافت حکمرانی ہے نا. کیسی؟ جیسی ان سے پہلوں کو دی. یہاں پہلے سے مراد کون لوگ ہیں؟ بہت تفصیلیں کی گئی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت جیسی تھی، دونوں پیغمبر. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر جو انعامات الہیہ تھے وہ مراد ہے، یعنی یہودیوں پر اس زمانے کے، ان کے زمانے کے یہودی، آج کل کے یہودی نہیں، اس زمانے کے یہودی. پیغمبروں کے زمانے نبوت تک جتنے یہودی تھے، تقریباً 4000 انبیاء یہودیوں میں دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے. جتنا بتایا میں نے، اندازہ لگائیے اس قوم کی سرشت کا اندازہ لگا لیجیے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو نہیں کتنے 4000 انبیاء تشریف لائے. اس سے اس کی سرشت کا اندازہ لگتا ہے کہ کتنی تبراہ قوم ہے یہ. اس زمانے کے جتنے بھی لوگ ایمان لائے اپنے زمانے کے پیغمبروں پر، وہ سب مومن ہیں، جنتی ہیں، بخشش ہے ان کی اللہ کے انعامات ان کے لیے. لیکن آج کل کے یہودی کے لیے یہ کوئی پیغام نہیں. تو جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے بعد والے ان کے پیروکاروں کے زمانے میں یہودیوں کو بڑی ترقی دی اور بڑی فضیلت عطا فرمائی، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں میں نے تم کو سارے زمانے والوں پر فضیلت دی. یہ اس زمانے کے اعتبار سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے، یا تو یہ مراد ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے فرعون مصر، مصر کے فرعونی ہوتے تھے کہ ان کا طوطی بولتا تھا، یہ مراد ہے وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑاؤ نہیں آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ساری روئے زمین کا خلیفہ بنا دے گا. چیز نقل کی گئی ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ساری خواب تک کرے یعنی آج تم میں سے کسی نے دیکھا خواب نہیں بتا دے. حضور نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک نور ہے جو اتنی اتنی دوری تک پھیلا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس نور سے مراد اسلام ہے. جہاں جہاں پہنچائے نور، جہاں جہاں پہنچائے صبح سے پہلے آنے حکومتیں ہوں گی انشاءاللہ. چنانچہ یہ ہوا بھی. آپ کو اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو جس وقت امریکہ کی دریافت نہیں ہوئی تھی، اس وقت دنیا کے 2/3 سے زیادہ حصوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. امریکہ کی دریافت کی بات چھوڑ دیجیے، ایک نیا بر اعظم جو تلاش کیا گیا اس کی بات نہیں. جس زمانے میں ایشیا، افریقہ اور یوروپ انہیں تین بر اعظموں کو آدمی جانتا تھا، اس وقت آپ اگر دیکھیں تاریخ حیثیت سے تو کس قدر اسلامی سلطنتیں پھیلی ہوئی. ایشیا یعنی یورپ کا دل و دماغ اسلام سے بتا. ارے بھائی پرتبا اندلس وغیرہ کیا ہے؟ یورپی تم ہے. ترکی جو اسلامی سلطنت کا گڑھ بن گیا تھا، سلطنت عثمانیہ، جس کے دائرے قزوین تک پہنچے ہیں،
آج کل دور سے پڑھتا ہے، حسبی وہاں تک پہنچے سب اسلامی سطح سے. اور پھر انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب اسلام اس جگہ پہنچے گا جس جگہوں کو صلی اللہ علیہ رسول نے خواب میں دیکھا ہے. چونکہ خواب میں ان جگہوں کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی اس لیے علماء خاموش ہیں، لیکن دل یہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری ہوئی زمین کے ساتھ دیکھا ہوگا، وہ پوری ہوئی زمین پر اسلام کی سلطنت ہو. یہ بھی تو ابھی تو مسلمان انڈیویجول کام کر رہا ہے نا، انڈیویجول ابھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو یا کسی اور جگہوں پر جو اسلامی سلطنت ہے. ٹھیک ہے اسلامی سلطنت ہے، لیکن جہاں پہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں مسلمان وہاں دین کا کام کر رہا ہے، اسلامی سلطنت قائم ہوگی ان جگہوں پر ان شاء اللہ. وہ دن دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی ایک حدیث بتا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھتا چلوں تاکہ لذت زیادہ ہو جائے. سبحان اللہ. وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شایع نبی کی طرف اللہ تعالی کی وحی آئی کہ تو بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑا ہو جا، میں تیری زبان سے جو چاہوں گا نکلواؤں گا. سنتے جائے گا بڑی دل افروز حدیث سے بات. فلان چاہ کھڑے ہوئے تو آپ کی زبان سے اللہ کے حکم سے یہ تو نہ بدگو ہو، نہ بد اخلاق ہو، نہ بعد میں شور و غل کرنے والا ہو، اس قدر سکون و اطمینان صفت اس کی ہو اور متوازے ہو کہ اس کے دامن کی ہوا چراغ بھی نہ بجھے جس کے پاس سے وہ گزرا ہو. اگر وہ سوکھے بانسوں پر پیر رکھے رکھ کر چلے تو بھی اس کی چرچراہٹ کسی کان کے میں نہ پہنچے، میں اسے بشیر و نذیر بنا کر بھیجوں گا، وہ زبان کا پاک ہوگا، اندھی آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان اس کی وجہ سے سننے لگیں گے، جراب والے دل اس کی برکت سے کھل جائیں گے، ہر ایک بھلے کام سے میں اسے سنوار دوں گا، ہر ایک خل کے کریم سے میں اسے سرفراز کرواؤں گا، مسکینیت یعنی سکینت اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا طریقہ ہوگا، تقویٰ اس کا ضمیر ہوگا، حکمت اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، افور درگزر کرنا اور عمدگی و بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگا، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا، گمراہی کے بعد اس کی وجہ سے میں ہدایت پھیلا دوں گا، جہالت کے بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، نادانی اس کی ذات سے دانائی میں بدل جائے گی، کمی زیادتی سے بدل جائے گی، فقیری کو اس کی وجہ سے میں امیری سے بدل دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں میں میں ملاپ کرا دوں گا، فرقت کے بعد الفت ہوگی، انتشار کے بعد اتحاد ہوگا، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جدا گانا خواہشیں ایک ہو جائے گی، بے شمار بندگان رب ہلاکت سے بچ جائیں گے، اس کی امت کو میں تمام امتوں میں سے بہترین کر دوں گا، جو لوگوں کے نفع کے لیے ہوگی، بھلائیوں کا حکم کرنے والا حکم کرنے والی، برائیوں سے روکنے والی ہوگی، موحد مومن مخلص ہوں گے، اللہ کے یتن رسول کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں یہ سب کو مانیں گے، کسی کے مفکر نہ ہوگی. یہ حضرت شایع پیغمبر جو قوم بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہزار سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری خصوصیات کو بیان فرمایا جو تاریخ کے اوراق پہ آج بھی ثابت ہے. کیا کیا نہیں ہوا، جو کہا گیا ہے سب کو گیا ہے. جاہل اپنے زمانے کے وہ حکیم و دانا بن گئے کہ اللہ اکبر، بکریاں چرانے والے قوم کی تقدیر پلٹ رہے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کہ جن کی زبان اقدس اور دست کرم سے کبھی زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، کبھی نہیں. چلنے کا انداز سبحان اللہ کیا ہے، ارباب سیاح لکھتے ہیں کہ پتھروں پر چلے تو پائے نقش پاک اتر جائے پیر کا، اور جب ریت پر چلے تو پیر کو گلیوں کا نشان تک نہ معلوم. یہ انداز چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے بعد کس قدر اسات کا فرمائی ہے، کتنی اسات کا فرمائی ہے. آپ دیکھا الحمدللہ مکہ، خیبر، بحرین، جزیر عرب اور یمن تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتح ہو گئے تھے، اور حجر کے مجوسیوں نے جزیہ دے کر مادہتی قبول کر لی. شام کے بعض حصوں کا بھی یہی حال ہوا، روم کا بادشاہ ہرقل نے تحفے تحائف روانہ کیے، مصر کے والی نے خدمت عبدس پر تحفے بھیجے، اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے، عمان کے بادشاہوں نے بھی یہی کیا اور اس طرح اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا. حبشہ کے بابا بادشاہ حضرت اسحانہ جو نجاشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہی ہو گئے، اور ان کے بعد جو ہٹیے. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ کے واقعات ہیں. اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن حکومت سنبھالی تو جدیر عرب کی حکومت کو مضبوط اور مستقل بنا دیا. حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریب میں فارس فتح ہوا، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں شام فتح ہوا، اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بصرہ، دمشق، خرم وغیرہ فتوحات ہوئی، اور عمر فاروق کی تو فتوحات کا عالم یہ صاحب، یعنی اسلام کہاں کہاں نہیں پہنچا تھا. سبحان اللہ. اور اس قدر سکون و اطمینان، اس قدر سکون و اطمینان کہ اللہ ہوتا. ایک عورت حیرہ سے چلتی ہے مکہ مکرمہ تک، سنا راستے میں کسی کو گلاس نہیں کہ اس کے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا. وہ لوٹیرے جو کل تک قافلے لوٹتے تھے ان کو اتنا غنی بنا دیا گیا کہ ان کو لوٹنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. سبحان اللہ. اسلام نے کیا کیا نہیں ادا کیا. اللہ عزت ادا کی، دولت ادا کی، ثروت ادا کی، وقار ادا کیا، بزرگی ادا کی، جنت ادا کیا، کیا کیا نہیں دیا بھائی. یعنی آپ مال غنیمت کے حوالے سے اگر، یعنی پورا چیپٹر بھی مال غنیمت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ اکبر. ایک ایک مجاہد کو اتنا اتنا ملتا تھا، ایک ایک جنگ کا حال ایک اتنا اتنا ملتا تھا، وہ سال بھر تک کھاتا اس کا ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. لٹاتے تھے لوگ. یہ صورتحال ہوتی ہے مدینہ منورہ کی زمین اس قدر سرمت والی زمین ہو گئی، اتنی سرمت والی زمین ہو گئی. اللہ یہ کیوں ہوا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ مسلمانوں آج تم تھوڑا سا دشکستگی میں ہو، تم پر اضاب ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، آزمائشیں ہیں، جلد ہی تم کو ایک بہت ہی معیاری قسم کی زندگی گزارنے کا تمہیں صرف تم ہوگے اور ایک دوسرے چلا. اور مطلب کہنا نہ ہو اور ضرور ان کے لیے بادرا ان کا دین ان کے لیے سن دکھایا ہے. دین اسلام کی خصوصیت اور فکر لہٰذا فرمائیے کہ بڑے بڑے سن جو دین کے نام سے پوچھتے تھے وہی دین کے ایسے دوست بنے. اسلام نے اسی کے سے اللہ نے اسی کے دین کی سہولت فرمائی. سب سے بڑی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. شخص اس قدر جو رسول تھا حضرت خالد بن ولید پہلے پڑھنا تھا پھر نہیں پڑھنا، مگر جب اسلام پھول گئے انہوں نے وہ طرح کے مقصد پر سبحان اللہ کہ جس رخ پر آتی پھر اس رخ کا رخ لیا گیا. اللہ یہ ہے اطاعت الہی، اطاعت رسول کا سر. اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا تو اللہ نے امن سے بدل دیا. میری عبادت کرے، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے وہی لوگ بے فکر ہیں. یہ خطاب ہے دراصل ان مسلمانوں سے جو حضور کی بارگاہ میں اپنی اس ارداس کو لے کر کے آئے تھے جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، تو ان کو تلقین کی گئی کہ وہ تمہارا وقت ضرور قریب آئے گا لیکن اس سے پہلے یہ ذمہ داریاں تمہاری سونپی جا رہی ہیں. نمبر ایک، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کرتے رہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نمبر ایک. اور جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو وہی گمراہ ہے. دوسری ذمہ داری واقف الصلاۃ, نمازیں پڑھتے رہو. تیسری ذمہ داری وآت الزکاۃ, زکات دیتے رہو. چوتھی ذمہ داری وآتی الرسول, رسول کی اطاعت کرتے رہو. لعلکم ترحمون, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ذمہ داریاں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جس کے ذمہ جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اگر وہ اس کو نہ کرے نگاہوں سے گر جاتا ہے کہ نہیں گر جاتا ہے. آپ مثال لے لیجئے, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, اگر آپ جاب پر جائیں اور جاب کی جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی نہیں کریں گے آپ, آپ کا اونر آپ کا مالک اگر جان جائے کہ ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ کسی امریکن قانون کی وجہ سے آپ کو فائر نہ کرے لیکن نگاہوں سے گر جاؤ گی نہیں گر جاؤ گی, عزت ختم ہو جائے گی. تو اب ہمارا اونر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس نے ہم کے ہمارے اوپر ذمہ داری لگائی ہے. اب اگر وہ ذمہ داریاں ہم پوری نہ کریں تو ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے ذلیل جو اتنا نہ کرے گا, لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ اس کی نگاہ سے گر جائے کہ نہیں گر جائے گی. اور اس کی نگاہ سے گرنا اللہ اکبر, یہ بہت ذلت کی بات ہے. سب سے بڑی ذلت تو یہی ہے. ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں اور ان کا ٹھکانہ آ گیا ضرور, کیا ہی برا انجام ہے. یہ کافر جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قابو سے نکل جائیں گے ان کی بھول ہے. ساری زمین اللہ کی ساتھ نکل کے جاؤ گے بات ہو گئی ختم. ایک ضمنی بحث تھی اس پوری کرنی. اب آپ پھر پلٹ جائیے جو ایک معاشرتی زندگی کے حوالے سے سورہ نور میں گفتگو چل رہی تھی, وہی پھر لوٹائیے. ملاحظہ فرمائیے, ہماری زندگی کا ایک بہت اچھا حصہ اس آیت میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ ایمانداروں, چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے مال کے غلام یا تمہارے ہاتھ کے غلام, اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے. تین بار نمازیں صبح سے پہلے, اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو, اور نماز عشاء کے بعد. یہ تین وقت تمہاری شرب کے ہیں. ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر. آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس. اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں, اور اللہ علم و حکمت والا ہے. شروع زمانے میں بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک غلام کا انصاری, ان کا نام تھا مدلج یا مدلج ابن عمر. وہ دوپہر کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے گئے, حضرت ابن عباس سے بھیجا تھا ان کو. تو کیا کیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت آرام فرما رہے ہیں, اس کو سیدھے گھر ہی میں چلے گئے اور ان کو جا کر کے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو یاد فرمایا ہے کچھ باتیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ انداز ان کو پسند نہیں آیا. وہ فاروق رضی اللہ عنہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی کئی ایسی آیتیں ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات اور آپ کے فیصلے اور آپ کی امید کے مطابق گزر رہی ہیں. یہ آیت بھی اسی کا ایک حصہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر کے شکایت نہیں کی, گزارشات کی, کیا سلا کر ایسا ہو جاتا گھروں میں آنے پر کچھ تھوڑی سی پابندی رہے تو اچھا. پوری آج تو نہیں تھا, یہ پوری آج کر کے اندازہ لگائیے. ابھی اس سے پہلے والی بحث ہوئی تھی نا, آدمی اپنے گھر میں ہو تو اپنا بیٹا بھی اگر آئے تو کم سے کم دروازہ مار کر لینا چاہیے. غلام مالی ہو رہا ہے کوئی بھی ہو, تین وقت بتایا گیا کہ تین وقتوں میں جب تم جاؤ تو اول ایک ہی, اگر کوئی بڑی اہم ضرورت ہو تو تم جاؤ, ورنہ اگر کوئی اہم ضرورت نہ ہو تو تھوڑا سا احتیاط ہو. اگر جاؤ تو پھر جانے کا انداز کی اجازت لے لیا کرو. نمبر ایک, سجدے سے پہلے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے. نمبر دو, ظہر کے بعد. اور نمبر تین, عشاء کی نماز کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اوقات آرام کے ہوتے ہیں. حج سے پہلے بندہ سویا ہوتا ہے, زہر کے وقت آدمی اپنا لباس کام کا لباس پار کر کے سب خالی کا لباس پہنتا ہے, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, لنگی پہنتا ہے, بنیان پہن لیتا ہے, تو آپ لوگ پہنتے ہی نہیں پہنتے لوگ رہتے پہن پاؤں لنگی اور بنیان ہمارے بزرگوں کا لباس ہے بھائی. آپ لوگوں کا لباس یہ ہے کہ جاب کے لیے پائنٹ اور شرٹ اور گھر میں پہننے کے لیے شلوار اور قمیض, مگر ہمارے یہاں شلوار قمیض یہ کام کا وقت کا لباس ہے اور گھر میں پہننے کا لنگی اور وہ ہے بنیان ہے, وہ خیر ابھی شکتی ہے بھائی. اللہ کرنا چاہیے رسول پاک, رسول کریم کی سنت پاک ہے. اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا کھا کر کے اب آدمی سونے جاتا ہے, تو اب پتا نہیں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ کس انداز میں, اب تم سیدھے چلے جاؤ تو اسی لیے منع, اسی لیے منع کرنے کا. اور کیا ہے, والذین لا یبلغون الحلم, یہ ان کے لیے جوان تو جوان, حلم کہتے ہیں اس بالغ بچے کو جس کے اندر بلوغ کی نشانیاں پائی جائے گی, یعنی ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہ جائے, جو بالغ بھی نہیں ہوا ہے وہ بھی نہ جائے, وہ بھی جائے تو کم سے کم پہلے اجازت ہی, پہلے اجازت اس وقت ان تینوں اوقات, اور بقیہ ان تینوں اوقات کے بعد کیونکہ آدمی کے ہاں اور عام طرف لگا ہی رہتا ہے, آدمی اپنے مطلب کی ان مصروفیات سے الگ ہو کر کے کاروباری زندگی میں ہے, آپ کی دوسری پریکٹس کی شروع ہو چکی ہے, اس کے آنا جہاں لگا رہتا ہے اس میں جانا کوئی حرج نہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناحن بعدہن نہ تغرقون علیکم بعدہم ولا بعد, ان تین کے بعد نہ تم پر کچھ گناہ ہے نہ ان پر کچھ گناہ ہے, عام تو رقط رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے آپ کو ان حد پر اب کوئی حرج نہیں, لیکن ان سے پہلے ثلاث اوراق لکم, عورات عورت کی جمع ہے, عورت کے کئی معنی آتے ہیں, ایک معنی اسی میں آتا ہے شرم کا, عورت کے معنی شرم کا ایک معنی ہے, ایک معنی حجاب کا ہے, ایک معنی چھپانے کا ہے, تو یہ تو سرکار نے ترجمہ کیا کیا, یہ تینوں وقت ہماری شرم کے ہیں. شرم سے کیا مراد, اپنی فیملی کے ساتھ بات کر رہے ہو, بیٹھے ہو, کسی اور انداز میں ہو, مدد پتنیائی پڑی ہوئی ہے, ہماری بیوی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے, شوہر پاس بیٹھی ہوئی ہے, اب اس میں اگر کوئی شخص بیٹھ پہنچ جائے تو ذرا اخلاق و آداب کے خلاف ہے, اس لیے اس کے بعد آگے جانے کو دکھائی, یہ دیکھیں طریقہ بتا رہے تو اچھا سا. اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اجازت مانگے, جیسے ان کے اگلوں نے یعنی نوجوانوں نے اجازت مانگی, اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی میں آیت ہے اور اللہ ان کو خدمت کر پایا ہے. بلوغ کے تعلق سے کئی قول نقل کیا گیا ہے, بالغ کب ہوتا ہے آدمی, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال, اور عام میں علماء نے بیان فرمایا کہ دونوں کے لیے 15 سال, لیکن یہ صرف ظاہری علامات ہیں, صرف بقیہ یہ زمین موسم زیادہ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, بعض سرد ملکوں میں بلوغ کی علامتیں بہت دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں, گرم ملکوں میں بالغ ہونے کی علامتیں پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں, کھایا پیا اگر اچھا خاصا کھایا پیا بدن ہے تو اس میں 18 سال تو بہت لمبی عمر ہو گئی, 13-14 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور جو ہے 13-14 سال لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں, تو یہ بلوغ ہے اس کی علامت بیان فرمائی ہوئی ہے, بس مرد کے لیے بالغ ہونے کی علامت اس کو احتلام ہونا ہے اور لڑکی کے لیے اس کو ماہواری آتی ہے, یہ دونوں خاص علامتیں بیان کی گئی, اس کی عادت سے کچھ لوگ کہتے ہیں موش نکلنا ہے نکلنا, یہ علامت جوانی کی نہیں ہے بلوغ کی نہیں ہے, بالغ ہونے کی دو علامتیں یہ بیان فرمائی ہے. بس اچھا سا ایک اور بات آئی یہاں کہ والقواعد من قواعد لاتی, اور بوڑھی گھر میں بیٹھی ہوئی خارنشین عورتیں انہیں نکاح کی آرزو نہیں, ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگار نہ چمکائیں, اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے, اور اللہ سن کر جانتا ہے. ایک سوال یہ تھا, سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے اسی میں سورہ نور کی آیت وہ ہے نہیں کہ یہ ایمان والا اپنی نگاہوں کو جھکا لو, یہاں پردے کا حکم دیا گیا, और एक सवाल था कि क्या कि वो चादर जो औरत अपने बदन पर कपड़ा पहनने के बाद ओढ़ती, जिसको आज कोई चादर नहीं है, हमारे यहाँ तो निकाब लगा दिया गया है, बुरका वगैरह, वो बुरका कह लीजिए, निकाब कह लीजिए, वैसे अरबों का तरीका ये था कपड़ा पहनने के बाद वो बड़ी लंबी से चादर खवातीन ओढ़ती थी, जिससे उनका पूरा बदन अंदर छुपा हुआ होता था, पूरा बदन। तो क्या वो बूढ़ी औरतें जो अब उम्मीद, औलाद की उम्मीद या ख्वाहिशात से बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? तो उनके लिए हुक्म दिया गया कि साहब वो अगर चाहें तो पहले ऊपर वाली चादर उतार सकते हैं, निकाब नहीं लगा सकते, अगर चाहें तो ऑप्शनल, ये नहीं कि उसको लाजिम फर्ज समझ लिया कि उसको बूढ़ी औरत को निकाब लगा नहीं, चाहे तो क्या समझा, लेकिन कुरान कह रहा है कि और फिर भी अगर वो बचती रहे, अपना निकाब लगाए रहे, चादर ओढ़े रहे, तो यही उनके लिए बेहतर है। क्या कहा? इससे मालूम हुआ कि नौजवान औरत जब तक उसके यहां विलादत की बात है कि बच्चा पैदा हो सकता है, या जवानी की ख्वाहिशात उसके यहां पाई जाती है, उस वक्त तक उस औरत के लिए चादर का ओढ़ना, निकाब का लगाना लाजिम जरूरी है। ये है मसला। फिर एक और बात है, आज सूरज नूर शरीफ मुकम्मल करना है, कहां कितना टाइम हुआ? अभी बिल्कुल टाइम हुआ है, अब साढ़े 9 तक चला हो जाएगा। एक और बात है, बात ये थी कि सहाबा इकराम जब मुजाहिदीन जंग पर जाते थे, तो उसमें कुछ लोग होते थे कि वो अंधों को, बहिरों को, लंगड़ों को अपने घरों की चाबियां दे जाते थे, ये घर है तुम जैसे चाहो रहो खाओ। तो वो माजूर किस्म के लोग जो पैरालाइज होते थे, वो लोग क्या करते थे, चाबी दे तो लेते थे, लोगों के घरों से कुछ नहीं खाते, भूखे रह जाते थे। ये एक सबब, ये नंबर दो। दूसरा सबब कि इस्लाम की जरा, इस्लाम का अखलाकी तहत माजूर किस्म के लोगों से बजाय नफरत करने की, बजाय नफरत करने की, इस्लाम उनको एक कामयाब मुआशरे का फर्द बनाते हुए एक मुस्लिम भाई की हैसियत से उसको कितना करीब करने का हुक्म दे रहा है, ये भी देख रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई भाई माजूर है, परेशान है, अल्लाह ने तुमको दिया है, तो फिर उसके ऊपर खर्च करने से दरेर न करना, खर्च करने से दरेर। तीसरी वजह अंधे लंगड़े बीमार लोग तो एहसास कमी का शिकार होते, और इसे ऐसी लोगों ने क्या सोचे, अंधा है फिर सारे लोग क्या सोचे, तो नहीं लगे थे इन सारे लोगों के ताल्लुक से वो कर दिखा गया, और आराम ना के फरमाएंगे तो ये सर्टिस पॉइंट किया गया, तो ये तक ये आमतौर से आज का तर्जमा कमजोरीमान खोले उस तर्जमे पर सर्ज दिए, कितना नसीब, कितना पांचा तर्जमा कर लैसा लाम हाज तला अल आरम हाज वा अल अमीर हाज तरम तीन वाद आज की पीर से बोल रहा है, ना अंधे पर तंगी और लड़े पर नेता और ना मार को, एक ही हफ्ता उर्दू मदद की जान डाल दी है, एक ही हरत है, लेकिन लेकिन लड़ना पड़ेगा, ना अंधे पर तंगी, ना लंगड़े पर मुजायदा, और ना मरीज पर भोग। हर के तलवा के पास रूह पड़ता, और ना तुम में किसी पर कि खाओ अपनी औलाद के घर, या अपने बाप के घर, या अपनी माँ के घर, या अपने भाइयों के यहां, या अपनी बहनों के घर, या अपने चचाओं के यहां, या अपनी फूफियों के यहाँ के घर, या अपने मामुओं के यहाँ, या अपनी खालाओं के घर, या जहां की कुंजियां तुम्हारे कब्जा में है, या अपने दोस्त के यहाँ, तुम पर कोई इल्जाम नहीं कि मिलकर खाओ या अलग। फिर जब किसी घर में जाओ तो अपनों को सलाम करो, मिलते वक्त की अच्छी दुआ, अल्लाह के पास मुबारक पाकीजा, अल्लाह यू जान फरमाता है तुमसे आए थे कि तुम्हें समझ दो। गिनते जाए आप कि कितनी छूट दे दी गई कि अब तुमको झिझक की बात नहीं,
ये अटवा नहीं कि हम जाए तो पता नहीं क्या करेंगे। तुमको ये हुक्म इलाही तुम्हारे लिए है कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए इनके दिलों के दरवाजे खुले हुए होने चाहिए। अगर अब इनके दिलों के दरवाजे बंद हो तो फिर अहकाम इलाही की गिरफ्त और अता पे आ जाएगी। कौन कौन लोग हैं, छूट दे दी गई है। नंबर एक क्या कहा है, बिंदु से आप आए तुम, बाप अपने बाप के घर, अपनी माँ के घर, और अपने भाइयों के, अपनी बहनों के, अपनी चचाओं के, अपनी फूफियों के, अपने मामुओं के, अपनी खालाओं के, और वो जिनकी तुम्हें कुंजियां दी गई हैं, दोस्तों के घर। दस आदमियों का जिक्र किया गया, बेटे का जिक्र नहीं किया गया है। बेटे का जिक्र कि अपने बेटों के जिक्र नहीं किया गया। अंदर क्यों इस तरह खड़ी से बात है। फरमाया गया एक सहाबी हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए, उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरे वालिद, हदीस का मफहूम किस तरह से है वो एग्जैक्टली मफहूम देने नहीं आ रहा है, खताब उल्जम शरीफ खताब उल्जम शरीफ में, या रसूलुल्लाह मेरे बाप मुझसे मेरी बीवी के बारे में कहते हैं कि तलाक दे, और मेरी आमदनी जो है उससे वो कुछ जिसे कहते हैं कि वो अपनी आमदनी मुझको दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर में उनके बाप भी आ गए, उन्होंने शिकायत किया रसूलुल्लाह मैंने इसको पाला, जवान किया, शादी कर दी, अब ये मेरी तरफ से बेरुखी करता है। अल्लाह के रसूल पर जाना उससे जब तक दबा होता है, और हुजूर ने उसका करीबान या शायद ये कागज पकड़ कहा तू तेरा बाप सब मेरे बाप की बेटी है। क्या फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप की मिलकियत है। पूरी हदीस अगर पूछेगा तो जिदा हूँ शरीफ में, और हुजूर यानी आलम गजब में आ गए। किसी भी बेटों का जिक्र नहीं है कि अपने बेटों का सारा जो वो अपना होता है, और अगर बेटा उसमें नाफरमानी कर रहा है, इसीलिए लायक औलाद वो है कि जो कुछ मिले अपने माँ बाप के हाथ में दे दे, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि फौरन वो अपने बेटे को लौटा दे कि बेटा वो खुश रहे हम वो खुश रहे। ऐसा नहीं कुछ ऐसे माँ बाप है पेरेंट्स की कमजोरियां हैं, बचपन की कमजोरियां हैं कि बेटा अगर कमा करके दे दे माँ बाप को तो माँ बाप उसको अपना जेब में रखे और बेटे को पैसा भी नहीं। कमाल तो यही कि दोनों तरफ से बराबर बराबर हो, बेटा की जिम्मेदारी है कि जो कुछ कमाए वालिदैन को ला करके दे दे, और वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है अपनी जरूरत भर ले लें और कहें बेटा तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी, लौ खाओगी। ये बदलाव होगा कभी नहीं गिर सकता है, कभी नहीं गिरेगा। उसी घर में तबाही आती है जहां पे बाप और माँ के यानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान जहनी फर्क होता है, वही बुराइयां पैदा होती है। तो इसीलिए बेटे का जिक्र नहीं किया है कि बेटे की सारी सीट तो बाप की होती है, तो उसके जाने की बात है। औलाद, औलाद से मुराद यहां पे औलाद के कर्म, इससे मुराद है कि जो आदमी कई शादियां करता है, वो आदमी कई शादियां करता है, और कभी ऐसा भी होता है कि एक औरत किसी दूसरे के यहां का बच्चा लेकर के आती है, तो क्योंकि उस निकाह की नस्बत से वो बेटा भी इसकी औलाद का रख लिया जाए। जैसे जैद ने एक और शादी की, हाँ मैं साथ लेकर के आई, लेकिन क्योंकि अब वो खालिदा जो है इसकी बीवी बन गई, हालांकि वो लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन निकाह की बुनियाद पर वो औलाद के रूप में चलाया, यह है कि अपनी औलाद भी इसको ये याद करीमा होगी। हालांकि मान रखना हराम है, वैसे मेहमानों ने हमने देखा है, इससे चले मेहमानों ने देखा है, दूजी के गए हम, हाँ हमने दूजी के देखा, हमारे खाजी साहब से मुलाकात ही हिंदुस्तान हुई तो अपनी बेटी कहने खाने से दिखी, हमने कहा क्यों भाई, तो कहने बेटी का भी खाने की उसको देना होता है, हमने कहा साहब ये साहब क्या है, यानी उनकी उनकी रियाई थी कि नहीं बेटी को तो बाप के ऊपर लाजिम बेटी को दे, चाहे बेटी भले अमीर तरीन हो जाए लेकिन बाप की जिम्मेदारी बेटी को दे, नहीं ये कोई बात नहीं है, माशरती तरीका है, कहीं भी खा सकता है। हमारे यहां कहने का मतलब ये है کہ یہ وہ احکام ہیں کہ اس میں بتا دیا گیا ہے
کہ تم پر کوئی حرج
نہیں, لہذا معاشرے کا حق یہ,
معاشرے کا حق یہ ہے کہ معاشرے میں رہتا ہوا ایسا کوئی مجبور انسان اس کے لیے کسی کے گھر چلا جائے تو اس کو دل کھول کر کے رکھنا دے. سبحان اللہ, بعض واقعات بیان فرمائے گئے ہیں اللہ اکبر, ابن کثیر نے بڑے واقعات رکھ کے اس سلسلے میں کہ صحابہ اکرام کی صورتحال یہ ہوتی تھی اللہ اکبر کہ وہ یعنی پریشان حالوں مجبوروں کو پکڑ پکڑ کے لا دیتا ہے,
اس کی ضروریات کا دیکھا کیا ہے.
بعض صحابہ اکرام کی صورتحال یہ تھی کہ صاحب بلکہ عرب میں قبیلہ تھا, قبیلے کا حال یہ تھا کہ اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ جب تک اس یہاں کوئی مہمان نہیں ہوتا تو وہ کھانا نہیں کھاتا, اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ صبح سے شام تک کوئی مہمان آیا کھانا نہیں کھایا, مہمان لیا ہے. لیکن اب تو حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں. پھر ایک اور بات آئی کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو, جب گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو. اپنوں سے مراد یہاں مومن ہے, اپنوں سے مراد مومن. کیا سمجھا آپ لوگ؟ یہ کہ اپنے گھر میں جانے کی بات, اپنے گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو, مراد بیوی ہے, اپنی اہلیہ کو سلام کرنا چاہیے. یہ لوگوں میں بڑی جہالت کی بات پھیلی ہوئی کہ میاں بیوی درمیان سلام نہیں ہوتا. اتنے لوگ بیٹھے ہیں شادی شدہ, اس میں بتلائیں آپ لوگ کس کے گھر میں روش ہے کہ کوئی شوہر جاتا ہو تو بیوی کو سلام کرتا ہو, اس کی بیوی کو دیکھ کے سلام کرتے ہو, الا ماشاء اللہ. ہر جگہ سلام چلے گا لیکن اپنی اہلیہ سلام نہیں چلتا ہے. سلام کمانے کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کی سلامتی تجھ پر ہو, اللہ کی رحمت تجھ پر ہو.
وہ سلامتی کا خاص حصہ جو اپنی خاص بیوی اپنے خاص شوہر کے لیے ہونا چاہیے تو وہ بیوی اس کے لیے استعمال کرتی ہے اور شوہر کے لیے
کرنا چاہیے. یہ دعا ہے, دعا. یہ کیا ہے؟ دعا ہی ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر خالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں ہے تو کہے السلام علی النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین, السلام علی اہل البیت و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ. اچھا, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکان سے یہاں مسجد مراد ہے. امام نقی نے کہا جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے کہ خالی مکان میں سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں حضور کی روح اقدس جلوہ فرما رہتی ہے. کل جو درس ہوا تھا فقہ قدر, اس میں یہ بحث کر چکے بھی کل, بہت تفصیل سے گزری آئی عقیدے کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن ماجہ حدیث پاک بھی خالی گھروں میں جاؤ تو کوئی نہ ملے تو حضور کی روح کو سلام کرو, روح انور تو ہر جگہ ہے. اچھا صاحب, اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آئے تھے کہ تم سے سمجھو. آخر لوگ سورہ نور شریف کا, ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر یقین لائے اور جو رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں. وہ جو تم میں سے اجازت مانگتے ہیں رہی ہیں جو اللہ اور رسول کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ان اللہ ساگروں کا, وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں, اولئک الذین باللہ رسولی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر جب وہ تم سے اجازت مانگے اپنی کسی کام کے لیے تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضور کی بارگاہ کا ادب,
جس کا ذکر بڑھانا ہو. سورہ حشر شریف کے اندر, سورہ مجادلہ شریف کے اندر یہ بات گزر چکی ہے تفسیر میں رمضان شریف کی, کہ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا گیا تھا, ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, جب تم رسول سے سرگوشی کرو, بات کرنا چاہو تو کچھ سب کھا دے, یہ بھی ادب ہے. یہاں پہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے مسلمانوں تم کو بلائیں اور ایک جمع ہو, لوگ جمع ہو جائیں اور حضور کچھ احکام بیان کریں, تو چونکہ تم رسول کے بلانے پر آئے ہو لہذا اب تم خود سے واپس نہیں جا سکتے, جب تم جانا چاہو تو رسول کریم کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. جب تک وہ اجازت نہ دیں نہیں جا سکتے. اسلوب دیکھیں, تو جب انہوں نے آپ سے اجازت لے لی رسول, لبعض شانہم فیضن فاذن لمن شئت منہم, تو اگر تم چاہو تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دو, جس کو چاہو اجازت دو. اتنا ضروری کام ہے, مگر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کی نوعیت اور کسی امور اہم میں تمہیں روکنا چاہتے ہیں تو تمہیں روکنا ہی دیں, اور اس کے باوجود اگر وہ اجازت لے کر کے جا رہا ہے کیوں ہے, بات کیا ہے, ہو سکتا ہے جس نے آ کر کے زبانی طور پر کہا کہ مجھے بہت ضروری کام میں جانا چاہتا ہوں لیکن حقیقت میں ضروری کام نہیں ہے, یہ رسول آپ اس بندے کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں, جا تو رہا اجازت لے کر کے لیکن اس کی اجازت طرف اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. اب آپ اس بندے مومن کی دعا کریں کہ جو وہ دل کے اندر کچھ اور رکھ کر کے جا رہا ہے اللہ سے معافی کروا دے. ایک بات. نمبر دو, یہی حکم ہر اس امیر کا ہے, امیر سے بات آپ جانے علماء جو قوم کی قیادت کرتے ہیں, یا یہ خلیفہ وقت جو وقت کے اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دین کی ترویج و اشاعت دین کی کے پھیلانے میں مصروف ہے, سمجھا آپ نے, یہ سارے کے سارے علماء خلفاء اور دین کے خدام ان کی مجلس کا بھی یاد ہے کہ جب وہ آؤ تو ان سے اجازت دیے بغیر لگ جائے. اور بات کیا تھی سر, وہ سر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے تو اس میں منافقین بھی آ جاتے تھے, مومن تھے ہی وہ آتے تھے, اسپیشلی جمعے کے دن اللہ کا رسول کچھ یعنی کوئی پیغام دے رہے ہیں, کچھ وحی الہی بیان کر رہے ہیں, کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں, تو منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ چپکے 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 وہ پیچھے ہٹا کرتے تھے. جیسے کوئی آ کر کے سامنے بیٹھا ہے اور کھسکنا چاہتا ہے تو تھوڑا سا ادھر کھسک گیا, پھر اس آدمی پیچھے گیا, پھر دیکھا کیا نہیں دیکھا ہے, تھوڑا ادھر کھسک گیا, تو اس طرح سے وہ نکل جائے گا. تو ان منافقین کی ان شوبدہ بازیوں پر پابندی لگاتے ہوئے قرآن نے کہہ دیا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ پہلے رسول کریم سے اجازت سے تب جائے گا, اللہ اجازت سے تب جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی امور اہم کے تعلق سے علماء بلائیں, ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں دوسرے کو پکارتا ہے, بے شک اللہ انتا ہے جو تم میں سے چھپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آگ, تو ڈرے مجھے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر ترس نہ پڑے. کیا مطلب, رسول کے بلانے کو دو مطلب, اس کا دو مطلب میں سمجھاؤں, اس آیت کا دو مفہوم ہے, رسول کے بلانے کو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم دوسرے کو سمجھتے ہو. اگر رسول نے تمہیں پکارا ہے بلایا ہے, اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لو کہ دل چاہ جاؤ دل چاہ نہ جاؤ, ارے کسی اور نے بلایا آپ کی مرضی آپ جاؤ کہ نہ جاؤ, ٹھیک ہے وقت ہوا گئے نہیں وقت ہوا نہیں گئے, دل چاہ گئے دل چاہ نہیں گئے, کس نے بلایا ہے, داغن کمانا بلانا جب دیا جا رہا ہے اور اس کی نسبت رسول کریم کر, اگر رسول نے بنایا ہے اب ظاہر ہے بارگاہ رسالت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے.
حضور توبہ شریف کی آیت کریمہ حضرت عبید بن کعب وغیرہ کے واقعات یاد کیجیے. نہیں, وہ کون سے صحابی تھے؟ عبید بن کعب نہیں تھے. تین صحابی ان کے تعلق سے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يلا أقبل أولاد الغرب کہتا ہے نہیں. جو تین صحابی تھے کہ جن جو غزوہ خیبر میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے, اس کے بعد غزوہ تبوک میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے, تو اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا اپنی صورت حال بنا رکھی, اور اس وقت تک رسول کریم راضی نہیں ہوئے جب تک اللہ خود رسول کا بلانا
کوئی ضروری بلانا نہیں ہے
کہ جس کا دل چاہے جائے, جس کا دل چاہے جائے, ہے نا. رسول جس کو بلائیں گے, کیا شاعر نے ہندوستان کا شاعر اجمل سلطان پوری بڑا معیاری شاعر ناپ کا ہے, کہتا ہے کہ لمحہ رسالت پہ خدا بول رہا ہے. کیا کہا ہے؟ لمحہ رسالت پہ خدا بول رہا ہے, اللہ کے محبوب کی آواز تو دیکھو. کیا شعر کہہ دیا شاعر؟ لمحہ رسالت پہ خدا بول رہا ہے, اللہ کے محبوب کی آواز ہو دیکھو. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ما انتقل الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. زبان اقدس رسول کی چلی ہے, نام کس کا ہے؟ لہذا وہ اگر بلائے آنا ہی ہے. ایک مان ہو گیا نمبر دو. دوسرا مان کہ رسول کو آپس میں اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اے فلاں ذرا سنو, اے فلاں ذرا سنو. ابن کثیر نے دونوں روایت رکھی. ایسے نہیں, رسول کے بلانے کا اہتمام کرنا ہوگا. دوپہر کی تفریح یاد کیجیے گا. احترام نبوت و رسالت ایمان کامل کا حصہ, بلکہ ایمان کامل کی ہے. ایسا نہیں معاذ اللہ, کروڑ بار معاذ اللہ, خاتم بدیان نقل کفر کفر مباشر, اے محمد ایسے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, تین جملہ یاد کیجیے. خود آپ دیکھیں قرآن پاک میں نام اقدس غالباً چار کہہ لیا گیا ہے. قرآن پاک میں لفظ محمد کے ساتھ قرآن پاک میں چار جگہ آیا ہوا ہے, لیکن خطاب کا صیغہ کہیں نہیں کہ بلایا گیا ہو. بلانے کی پوری ادائیں قرآن پاک میں کہیں پہ یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, یا سین, یا المدثر, یا المزمل, یہ انداز اختیار کیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ خود سنت الہیہ ہے کہ ادب و احترام سے رسول کریم کو بلایا جائے. اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ایسے ہی ہوتا
ہے. قرآن خود فیصلہ کر رہا ہے کہ رسول کا بلانا
یا تمہارا رسول کو بلانا ایسا نہیں ہو سکتا. تو رسول کی شخصیت کیسے ایسا ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا فاسد ذہن ہے کسی کا, اگر کوئی جب حضور کی شخصیت کو اپنے برابر سمجھنے کی کوشش کرے, بڑا فاسد ذہن اس کا ہے. آراز کا شیر ہے نا, آراز کا شیر سلام پڑھا جاتا ہے. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو جائے تب ان کی شوکت پر آکو سلام. یا یہ کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, کیا شعر ہے وہ؟ عرش حق ہے مس مسعود, یہ پورا شعر نہیں ہے. عرش حق ہے مسعود رسول اللہ کی, اور اس میں شعر آراز دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اس وقت ان کا مقام, ان کی تعظیم, اللہ کے بارگاہ میں ان کا قرب, اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیاز بندی اور اللہ کی نوازشات ابھی سمجھ نہیں آئے گا, بالکل سمجھ نہیں آئے گا. وہ دوسرا دوسری بات آسائی اب آسائی اب آسا جب آتا تب کا مقابلہ ہوگا. جب ورین و آبرین سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو کر کے تاریخ کی تعریف کرتے, زبانیں تھک جائیں گی تعریف کرتے کرتے. میں کہتا ہوں کہ ذرا سوچنے کا مقام ہے, زبانیں تھک جائیں گی کس کی تعریف کرتے کرتے؟ مخلوق کی. مخلوق کی رسول کریم مخلوق ہے. زبانیں تھک جائیں گی تعریف کرتے کرتے, تو اس خالق کی تعریف کر کے زبان کہاں تک نہیں سکے گی بھائی. بڑا فرق ہے دونوں میں. یہی مقام سمجھنا ہوتا ہے, یہی باریکی سمجھنی ہوتی ہے, اور اسی باریکی کو لوگ نہیں سمجھ پاتے تو پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیتے. اللہ اللہ.
الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون فيه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا, اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں کوئی کر رہا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, قیامت کے دن سب اس کے سامنے آ جائے. اب منافقین ہوں, کفار ہو, مشرکین ہو, مرتدین ہو, اہل کتاب ہو, کوئی ہو, جو کچھ بھی اسلام کے اگینسٹ, رسول کے اگینسٹ, یا نام لیوا نام نہاد مسلمان جو رسول کے اگینسٹ اس قسم کی بکواسیں کر رہے ہیں, ابھی تو دنیا میں سب کو کافر کو جب پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے تو نام نہاد مسلمانوں کو پھلنے پھولنے کا جو موقع نہیں ملے گا, وہ تو اللہ کی قدرت ہے. سب کھاتے ہیں. شیخ قاضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دوست تارا کجا کلی محروم دو کے بعد دشمن ازرداری پہلا مصرع بول رہا ہے, غبر و ترسا و لی فخر تاری. کہتے ہیں کہ جب تیرا رزق یا اللہ غبر مجوسی یعنی دہریا اور آتش پرست اور تیرے دین کی نافرمانی کرنے والے جب تیرے روزی کھا رہے ہیں, مشرکین کھا رہا ہے, منافقین کھا رہا ہے, تو نام لیوا مسلمانوں کو روزی تو کہاں منقطع کرے گا, دے گا ضرور, لیکن قیامت کے دن اس وقت پتا چلے گا تو زمین پر ہم کر کے جائے گا. اس لیے ضروری ہے, یاد رکھیے گا, اللہ کی ذات بڑی عظیم بڑی عظیم بڑی عظیم کی نہ فرمایا گیا لا یحد ولا یتصور, نہ اس کی ذات کی کوئی حد بندی کی جا سکتی ہے, نہ اس کی ذات کو کوئی تصور کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مخلوق میں عظیم تر ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم کے حوالے سے کبھی ایک ناشائستہ جملہ بھی نکل گیا ہے تو یاد رکھیے کہ بہت خوفناک پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے سنا. یہ تھی سورہ نور, مکمل ہو گیا الحمدللہ, بڑی فاسٹ چلی ہے.
بالکل
بالکل یہ تو دیکھیں کہ آپ جب دوپہر کا کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد ایک بدن کے اندر سستی کا اثرات پیدا ہو جائے, وہ سستی اگر آدمی جگتا رہتا ہے تو جنگ کرتا ہے اپنی سستی سے, وہ ڈیفنس کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب بدن میں غذا بہر ہو جاتی ہے تو بدن اپنے اقدام پڑا جاتا ہے, لیکن وہ جو ٹکراؤ ہوا ہے اس ٹکراؤ میں طاقت گئی کی نہیں گئی ہے. اور جب آدمی سو لیتا ہے تو سو لینے کے بعد غذا تحریر ہو گئی, 15 دن کے قیدا کیجیے, اس کے بعد دیکھیے کہ کتنی حضرت قدر مشاق پیدا ہو جاتی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکیہ رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر و ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما. بہر عالمین جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم شرف قبول عطا فرما. قرآن پاک کو ہماری دنیاوی زندگی میں رچا بسا دے اور ہماری تمہارا اس کے اصول پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرما. دنیا میں, آخرت میں, حشر میں, قبر میں, ہر جگہ قرآن پاک کے فیوز و برکات میں بہرہ مند فرما. اور جب جب کوئی مشکل گھڑی آئے تو اللہ قرآن کے وسیلے سے, قرآن کے فیضان سے, قرآن کی برکات سے ہماری مشکل آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.